رضی اللہ عنہ نے انسان کو ان تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی. انسان کے اندر وہ جسمانی طاقتیں شاید بہت سارے جانوروں سے کم ہیں, لیکن ایک صلاحیت خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی جس نے انسان کو دوسرے تمام مخلوقات کے اوپر برتری دی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری, جیسے کہ میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, کہ ہماری کوئی بھی جسمانی صلاحیت جانوروں سے بہتر نہیں ہے. کسی کوئی بھی جسمانی صلاحیت اگر آپ جانوروں سے مقایسے میں لیں تو ہم جانوروں سے بہتر نہیں تھے. لیکن بہرحال اس نظام کے اندر انسان کے پاس وہ کون سی ترکیب تھی کہ دوسرے جانور یہ نہیں کر سکے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر تدبیر, عقل کا استعمال تھا. یہ بھی میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بعض جانور اپنی زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگ آج سے 100 سال پہلے تک بھی نہیں کر سکتے تھے, اور وہ کروڑوں سال سے کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ عقل کا غیر ارادی استعمال ان کے اندر کچھ ایسا تھا جو ہم سے بہتر تھا. غیر ارادی استعمال, عقل کا ارادے کے ساتھ استعمال وہ انسان کے اندر ہے, یہ ان کے اندر نہیں. وہ بہت سارے کام پیچیدہ کر رہے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں پانی میں رہنے والے جو چھوٹے موٹے ڈیمز بناتے ہیں, درختوں کو کاٹ کاٹ کے ڈیمز بناتے ہیں, اور ان کے ڈیمز بہت کمپلیکیٹڈ ڈیم ہیں, آسان نہیں ہے. یعنی آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جانور کر رہے تھے. یا مثال کے طور پر جو شہد کی مکھیاں کرتی ہیں, یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کام نہیں ہے, انسان کے بس کا نہیں ہے جو وہ کر رہی ہیں. تو غیر ارادی استعمال تو ان کے پاس تھا لیکن ارادے کا استعمال نہیں تھا. اور وہ ارادے کا استعمال ایک اور ہمیں ٹرمنالوجیز تک لے کے آتا ہے, اور وہ ہے ہدف, مقصد. انسان کے اندر مقصدیت ہے, اور انسان کی قیمت اس مقصد سے بنتی ہے. وہ چاہے تو اپنے مقصد کو بلند کرے اور اپنی قیمت بڑھا لے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس مقصد کو بلند نہ کر سکے, پست ہدف ہو, پھر ختم ہو جائے, پھر اس کی قیمت نہیں بنے گی. اس طرح انسانوں کے ساتھ ایسا ہے, معاشروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. پہلے ایک انسان کی مثال عرض کرتے ہیں, پھر ایک معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں. ایک انسان میں شمشیر چلانے کی طاقت ہو, یا آج کے دور میں مثال کے طور پر وہ اسلحہ استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, تو دو انسان اگر ایک جیسا اسلحہ استعمال کرتے ہوں, شمشیر یا بندوق کوئی بھی, دونوں کا ہدف مختلف ہو, تو قیمت مختلف ہوئی یا نہیں ہے؟ قیمت مختلف ہو جائے گی. ایک بہت عجیب روایت موجود ہے, روایت میں اس طرح سے تھا کہ کوئی آدمی کسی جنگ کے اندر بہت اچھی جنگ کر رہا تھا, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا, اور دشمن کے لیے اس نے سخت کیا ہوا تھا کام کو. تو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کتنا بڑا مجاہد ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, تعریفیں کرتا ہے. تو اللہ کے رسول سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ شہید حمار ہے, گدھے کا شہید ہے, گدھے کا شہید ہے. تو وہ جو سنتا ہے, جو لوگ تعریف کر رہے تھے, ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی اچھی بات کہی, یہ اتنا کفار پہ حملہ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا گدھے کا شہید ہے. تو کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمت دکھاتا ہے, وہ بہت تیزی سے حملہ کرتا ہوا آگے جا رہا تھا, تو اس کے ساتھ چلنا مشکل تھا, لیکن یہ ہمت دکھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کہیں پہ جا کر بدقسمتی سے, یا کہیے وہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا, وہ دشمن کی زد میں آ جاتا ہے, وہ زمین پہ گر جاتا ہے. زمین پہ گرتا ہے, مرنے لگتا ہے, تو یہ نزدیک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بہت بہادری دکھا رہے تھے, کیوں کر رہے تھے اتنا, دیکھو مر گئے. کہنے لگا یہ دشمن اس فلاں آدمی کا نام لیتا ہے, اس کا گدھا مجھے بہت عرصے سے پسند تھا, میں انتظار کر رہا تھا کبھی میدان میں لائے تو میں اس کا پکڑ لوں گا. اس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ شہید حمار ہے, یہ شہید راہ خدا نہیں ہے, یہ گدھے کے لیے شہید ہو گیا. نیت یہ کرتی ہے انسان کے ساتھ, اگر ہدف بڑا نہ ہو یہ ہو جاتا ہے. ہدف بڑا رکھنا چاہیے. بڑے ہدف کا مطلب کیا ہے؟ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانی نہیں, اللہ کے لیے کرنا. اہل بیت نے کتنی دفعہ فرمایا چھوٹا سا کام بھی جو خدا کے لیے ہو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. بڑے ہدف کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے لیے کروں, اپنی اولاد کے لیے کروں, اپنے خاندان کے لیے کروں, یہ چھوٹی باتیں, چھوٹے کام نہیں کروں. یہ بھی کرنا چاہیے, واجب ہے بچوں کو اچھی زندگی دینا. البتہ سب چیزیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر پیسہ زیادہ ہو, جس کے اندر ریسورسز زیادہ ہو. نہیں, اچھی زندگی وہ ہے جس کے اندر سکون زیادہ ہوتا ہے. سکون بھر لو پورے گھر کو سامان سے, سکون نہیں ہے, خوشی نہیں, کیا فائدہ؟ نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ, تو گھروں کو بھرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دولت کے انبار لگا لو, خوشیاں نہیں ہیں, محبت نہیں ہے. اچھی زندگی کا مطلب یہ, میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی کوئی ہدف بنائے, یہ بھی ہدف اچھا نہیں ہوتا. کیوں؟ چھوٹا سا ہدف ہے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ایک دفعہ کسی جہاز میں ملا, میں ہم جا رہا تھا ناروے, ناروے کی آبادی چھوٹی سی ہے, تو وہ میرے ساتھ ایک بندہ تھا, وہ ناروے کا ہی تھا, تو میں نے اسے کہا تمہارا ملک اچھا ہے, 8 سال سے بیسٹ لائف اسٹائل کے اوپر ہے, لیونگ اسٹینڈرڈس اس کے بہت اچھے ہیں. اس نے کہا کتنے لوگ ہیں ہم لوگ؟ اتنے سے. اتنے سے لوگوں نے اگر اچھا بنا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے ملک کے لیے کہا. بات صحیح کہی, البتہ جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اپنے گھر کو اچھا کر لو, 4 بندے 6 بندے کیا 3 مارنے کیا کیے؟ ہاں یہ بتاؤ دوسروں کے لیے کیا کیا؟ کتنے لوگوں کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لے کر آیا؟ یہ بات ہے, تو لوگوں کی زندگیوں کو بدلو. دیکھو اس اعتبار سے دیکھیں امام خمینی کی زندگی کتنی بابرکت زندگی ہے. اللہ انسان رشک کرتا ہے, واقعی رشک کرتا ہے, کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو مقصد دے دیا. انسان کی زندگی کا ہدف بڑا ہونا چاہیے, خدا کے لیے ہونا چاہیے, مندوں کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے, اور دیر پا ہونا چاہیے. دیر پا, ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم بہت بڑا ایک کام کرتے ہیں, کیا کیا, 30,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. چلو ٹھیک ہے, ایڈورٹیزمنٹ بڑی ہو گئی, پوری دنیا میں پوسٹر لگ گئے, ٹیلی ویژنس کی کوریج ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا کیا آپ نے؟ 30,000 لوگوں کو کھانا کھلایا. اچھا ان میں 30,000 لوگوں میں سے جو واقعی حقدار تھے کھانا کھانے کے, وہ کتنے تھے؟ ایک بار. دوسری بات, 30,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, کتنی دیر بعد دوبارہ کھانا چاہیے؟ 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد. یہ کون سا کام کیا؟ ایسا کام کرو جس کا لمبی مدت کا اثر ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھوکا مر رہا ہے اس کو میں کہوں گا میں 10 سال کے منصوبے کے بعد آؤں گا, وہ تو بھوکا بھی مر جائے گا. بھائی جو بھوکا مر رہا ہے اس کو تو فوراً کھلاؤ, وہ تو بات صحیح ہے, لیکن بعد میں آپ نے کام ہی یہی پکڑا ہوا ہے کہ صرف کھانا کھلانا ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لمبی مدت کا سوچو, تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچو. مجھے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک نہر کو پانی بہہ رہا تھا, اس میں کسی کو لاش نظر آئی, وہ اترا نیچے لاش کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی کوئی لاش ہے اس کو دفنانا چاہیے. اس نے لوگوں کو آواز دی کہ بھائی آؤ, اس طرح ایک بے آسرا لاش پڑی ہے, اس کو دفناتے ہیں. تو وہ اس کو دفنانے لگے, دیکھا پیچھے سے ایک اور لاش آ رہی ہے. اس نے دیکھا ایک نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت آ رہے ہیں. تو اس نے پورے گاؤں کو بلایا کہ بھائی سب لوگ آؤ, یہ دیکھو یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں, ان کی لاشیں آئے چلی جا رہی ہیں, سب اترو اس کو دفنانے کے لیے. تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو کچھ لوگ نہیں رکے, کچھ جو گاؤں والے تھے وہ نہیں رکے, وہ اور آگے گئے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ کو شرم حیا نہیں ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ, اس کو آؤ اٹھاؤ. انہوں نے کہا نہیں, تم لوگ یہ لاشیں اٹھاؤ, ہم پیچھے جا کر اس کو پکڑتے ہیں جو یہ بندے مار رہا ہے. یہ تو ہم ساری زندگی لاشیں اٹھاتے رہیں گے, کوئی تو جو پیچھے جا کر اس ظالم کو مارے جو اتنے مظلوموں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کھانا کھلائے جاؤ. بھائی یہ تو پوچھو غربت آ کیوں رہی ہے, غربت لا کون رہا ہے, اس سے کون لڑے گا؟ انبیاء کرام علیہم السلام جو زمین پر آتے تھے اور تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلا اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جائیے آپ فرعون کے سامنے کیونکہ اس نے بغاوت کی ہے. تو اللہ نے مثلا بنی اسرائیل کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کو کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی کھلاتے تھے, لیکن کہا اصل ٹاسک یہ ہے کہ فرعون کو روکو, یہ وہ جابر ہے کہ جو تمام لوگوں کو مظلوم بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے بتوں کو توڑ دیا. سب سے پہلے کیوں بتوں کو توڑ دیا؟ بت پرستی کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. لوگوں کو اگر آزاد کرنا ہے تو ان بتوں کو توڑنا پڑے گا. تو ہمیشہ جا کر بنیاد کو دیکھیں, بنیاد میں جو خرابی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اگر وہاں پہ میں نے اور آپ نے کام کر لیا تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں یہ خود بخود صحیح ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم سامنے لڑتے رہے تو پیچھے معاملہ خراب رہے گا. Thank you.